أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کا عہد پورا کرو. عہد کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا سوچیں کیا ہوتا ہے وعدہ، پرومس، کس چیز کا نام؟ یعنی اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا، ٹھیک ہے؟ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اپنے پہ کچھ پابندی عائد کرنا، جس میں وعدہ بھی آتا ہے، بیع بھی آتی ہے، لین دین کے جو سودے ہوتے ہیں، اور اسی طرح قسم بھی، نظر، قسم، یہ ساری چیزیں عہد میں آتی، ٹھیک ہے؟ اوفو بعہد اللہ، تو اللہ کا نام جہاں آ جائے تو یعنی اللہ کا نام لے کے کوئی وعدہ کیا، یا پھر اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، یا اللہ کو حاضر کر کے بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی. اوفو بعہد اللہ، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یا اللہ کے عہد کو پورا کرو. جیسے سورۃ الانعام 152 میں آتا ہے وبعہد اللہ اوفو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو. ذالکم وصاکم بہ، اور یہاں کیا کہا؟ اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو، یعنی اپنے ذمہ لو کوئی چیز، یعنی خواہ وہ کوئی کام ہو یا کوئی چیز ہو. ولا تنقضوا الایمان، اور نہ تم توڑو قسموں کو. نون قاف ضاد، نقض، نقض کہتے ہیں توڑنے کو، کھولنے کو. الایمان یمین کی جمع، کیا مراد ہے یہاں؟ قسمیں، یمین کی جمع قسمیں، یعنی قسمیں نہ توڑو، قسم کھا کے مت توڑو، خواہ وہ قسم خالی ہو، خواہ وہ کسی وعدے کے ساتھ ہو. بعد توکیدہا، اس کو پکا کرنے کے بعد. توکید کا لفظ ہے نا واو کاف دال سے، وقد. وکاد کہتے ہیں وہ رسی جس سے گائے کو باندھتے ہیں دودھ دوتے وقت. وکاد کیا ہوتا ہے؟ وہ رسی جس سے گائے کو باندھتے ہیں جب اس سے دودھ نکالنا ہوتا ہے. تو بعد توکیدہا، اس کو کرنے کے بعد اس کو مت توڑو. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تحقیق بنا لیا تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن، کفیل، ذمہ دار، گواہ. تو وہ اب نگرانی کر رہا ہے. دیکھیے کہ جب ہم اللہ کا نام لے کے کوئی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اللہ کو حاضر کر لیا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. اب اگر کوئی شخص اللہ کا نام بھی لے لے اور اس کے بعد اس کام کو کرے ہی نہ، تو یہ اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے. کیا؟ ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو، عہد پورا کرتے ہو یا عہد توڑتے ہو، سب اس کو پتا ہے. سورۃ الفتح آیت 10 میں آتا ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو وعدہ توڑ دے، قسم توڑ دے، تو اس کا وہ توڑنا اس کے اپنے اوپر ہی پڑتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل کتاب کو وعدہ توڑنے پر کیا کہا گیا تھا؟ المائدہ 13 میں آتا ہے، فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی۔ لہذا جو شخص وعدہ توڑے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ بھول چک تو معاف ہے، یعنی اگر کوئی بات کسی سے کہی اور ذہن سے نکل گئی، کوئی وعدہ کیا اور بھول گئے، تو بھول تو معاف ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھول کیوں تھی۔ کیونکہ بعض اوقات جب وعدہ کوئی کر رہا ہوتا ہے نا، اسی وقت ہی نیت خراب ہوتی، تو اگر تو وہ اسی وقت نیت کی خرابی تھی اور اس لیے وہ نہیں پورا کیا، تو پھر اس پہ اور پکڑ۔ لیکن اگر ارادہ پکا تھا کہ کریں گے اور سچی نیت تھی اور پھر شیطان نے بلوا دیا، تو انسانی ہو شیطان، اور پھر انسان کیا کرے، جب یاد آئے تو اس کو پورا کر دے، یا کم از کم معذرت تو کر لے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا نا، جیسے اوپر ہم نے بات کی تھی عہد کی، کہ نظر اور تجارت، سودے، قسمیں اور باقی بھی جو معاہدے ہوتے ہیں، قانونی یا معاشرتی معاہدے یا صلح کے معاہدے، جیسے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، قوموں کے آپس میں کانٹریکٹ۔ دو طرح کے وعدے ہوتے ہیں نا، ایک انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے، ون ٹو ون بیس پہ، اور ایک کیا ہوتا ہے، گروپس کے ہوتے ہیں یا قوموں کے ہوتے ہیں۔ تو سب کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں سورۃ الانفال میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو کیا کرو، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر وعدہ توڑنا ہو تو کیا کرو، سامنے لا کے توڑو کہ یہ ہم نے کیا تھا، ہم اب اس کو نہیں نبھا رہے۔ ہاں، اسی طرح جیسے نکاح ہوتا ہے، تو نکاح بھی کیا ہے، ایک معاہدہ، تب وہ چپ کر کے کوئی خاموشی سے طلاق تھوڑی دے سکتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ دوسرے کو بتا دیا۔ یعنی اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پورا نہیں کر سکتے، یا آپ کو پورا کرنے میں کوئی مشکل ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، آپ کو نظر مان بیٹھتے، اب آپ کو مشکل لگ رہی، یا کوئی قسم کھا بیٹھتے، تو حکم کیا ہے، جب کوئی قسم کھائے اور پھر اس سے بہتر کوئی چیز دیکھے تو وہ کیا کرے، قسم توڑ کے کفارہ دے دے اور وہ بہتر چیز کر لے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو وعدہ کرنے کے بعد پورا کرنے میں مشکل پیش آتی، تو انسان کیا کرے، دوسرے کو انفارم کرے کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتا۔ مثلا اپنے استاد کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ، یا ایون بچوں کے ساتھ، ہم سب سے زیادہ تو وعدے توڑتے ہیں کس سے، بچوں سے۔ کیوں، وہ ان کا کوئی زور نہیں چلتا ہم پہ، تو اس لیے جو چاہیں کہہ دیں اور پھر جو چاہیں پورا کریں یا نہ کریں، تو یہ بھی درست نہیں، کسی سے بھی کیا ہوا ہو۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح، نقزت، جس نے توڑ دیا۔ اصل میں نقز کا لفظی معنی ہوتا ہے بل کھولنا، بل کھولنا۔ بل کیا ہوتا ہے، دیکھیے وعدہ کیا ہوتا ہے، جیسے آپ ادھر سے اور ادھر سے دو طرفہ ایک گرہ لگاتے، اب آپ نے گرہ لگائی ایک کام سے، اپوائنٹمنٹ بنائی، اب آپ کو کوئی اور کام یاد آ گیا، کچھ اور کرنا پڑ گیا، تب آپ کیا کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کینسل کراتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح رسی کی مثال ہے کہ دو رسیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے گرہ لگائی، اب آپ وہ کھولنا چاہتے تو کیا کرتے ہیں، ان ٹائی کرتے ہیں نا، اس کو کھولتے ہیں نا، تو یہ نقض ہوتا ہے، بل کھولنا۔ جیسے چٹیا، چٹیا اب تو خیر کم ہی کو بناتا ہے، لیکن جو چٹیا بنا کے تو آخر میں کیا کرتے تھے، ناٹ لگاتے، تو پھر جب نہانا ہوتا تو بال کھولنے تو کیا کرتے، ناٹ کھولتے، تو اس کو نقض کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نہانے کے لیے کیا کیا جائے، بالوں کو کھولا جائے، اس کھولنے کے لیے بھی نقض کا لفظ آتا ہے۔ تو جو گنجلیں کھولنا یا گرہ کھولنا یا پھر بل کھولنا یا پھر عہد توڑنا، اس کے لیے بھی نقض کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی جس کا یہ کام تھا، بیچاری کا دماغ شاید درست نہیں تھا، تو وہ کیا کرتی تھی، صبح سے دوپہر تک اور باندیوں کو بھی لے کے سوت کاٹتی تھی، اور دوپہر کے بعد بیٹھ کے سارا کھول دیتی تھی، توڑ دیتی. فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بل کھول دیے اپنے سوت کے. غزل، غزل کہتے ہیں کاتے ہوئے دھاگے کو. کاتنا کیا ہوتا ہے؟ بٹنا، جیسے چرخا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ، یعنی کپڑا بننے سے پہلے دھاگے کو بٹا جاتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی دھاگے کو دیکھیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی دھاگا جو بنا جاتا ہے، بعض اوقات اگر آپ اس کو کھولیں تو اس کے اندر سے بل نکل رہے ہوتے ہیں. باریک سے باریک دھاگے کو بھی آپ دیکھیں، آپ کھولیں گے تو وہ ایک دو سے اور ملا ہوا ہوگا، تو الگ الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی کہ پہلے سوت کاتی اور پھر بیٹھ کے اس کو کھول دیتی. تو سوت کاتنا کیا، بل دینا کیا، وعدہ پکا کرنا، اور کھولنا کیا، اس کو توڑنا. من بعد قوتن، پکا کرنے کے بعد، انکاسن ریزا ریزا، نکس کی جمع ہے، ٹکڑے 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 کر کے توڑ دیتی. تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلن بہانہ، بینکم آپس میں، آپس میں بہانہ بناتے ہو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا. کیونکہ جب کوئی قسم کھا لیتا ہے تو دوسرا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اس نے تو قسم کھائی ہے. مثلا کوئی کہتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، قسم کھاؤ کسی کو، ہاں قسم کھا لی. اب آپ بتانے لگتے ہیں، کیا تسلی کر کے نا، کیا تسلی ہوتی، اب یہ کسی کو نہیں بتائے گا. اب وہ ہے ایک دھوکے باز آدمی، وہ قسم کھا کے آپ سے سب راز اگلوا لیتا ہے اور پھر جا کے آگے بتا دیتا ہے. تو اب کیا ہوگا آگے بتانے سے، فساد. تو یہ فساد کس سے پڑا، اس جھوٹی قسم سے. اگر وہ جھوٹی قسم نہ کھاتا تو کیا ہوتا، یہ شخص اپنی بات اس کو نہ بتاتا. تو کہا کہ تم بناتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں، یا دھوکا یا بگاڑ کی وجہ آپس میں. دخل جو ہے نا، داخل ہونے کو کہتے ہیں، انٹرفیئرنس کو. ان تکونا، کہ ہے امتن ایک جماعت، ہی اربا، وہ بڑھی ہوئی. اربا کا لفظ پیچھے بھی گزرا نا، ربا. ربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو. سود کیا ہوتا ہے؟ ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل قرض جر نفع فہو ربن، ہر قرض جس پر نفع ہے، ہر وہ مال جو آپ کسی کو دیں اور اس پر زیادہ واپس لیں، تو وہ زیادہ کیا ہے، وہ بڑا ہوا، وہ سود. یعنی ایکسٹرا جو اوپر لیا بڑھا کے، وہ بڑی ہوئی چیز سود ہے. یعنی پیسے پر جب بڑھا ہوا پیسہ ملتا ہے ایک خاص مقدار میں، تو وہ سود ہے. تو اربا، ربا یربو، یعنی بڑھنا، یعنی زیادہ ہے. اربا اکثر کے معنوں میں لے لیں. من امت، ان دوسری امت سے. اچھا، ایک جماعت یا ایک گروہ یا ایک گروپ دوسرے گروپ سے جب مال اور نفری میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، عام طور پر وعدے کر کے توڑ دیتا ہے اور قسموں کا لحاظ نہیں رکھتا. تو انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ آزماتا ہے تم کو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ آزماتا ہے؟ طاقت کے ساتھ، زیادہ ہونے کے ساتھ. یعنی ایک کا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ طاقت رکھنا کیا ہے دراصل، اس کے لیے آزمائش ہے کہ اب انسان اپنی حد پہ ٹھہرتا کہ نہیں، عدل و انصاف سے کام لیتا کہ نہیں. عموماً زیادتی کون کرتا ہے؟ طاقتور. تو پیچھے چکے عدل اور احسان اور اس سب کی بات ہوئی، پھر بغی سے روکا گیا، تو اب پھر کیا کہا گیا کہ خاص طور پر معاہدوں کی پابندی کرو، وعدوں کی پابندی کرو. اور وعدوں کی پابندی کب نہیں ہوتی؟ جب ایک گروہ دوسرے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، کثرت میں ہوتا ہے کسی بھی چیز کی. حالانکہ یہ کثرت کیا ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے. وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ وہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن کیا، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے. یعنی دنیا میں جو اختلافی امور ہیں لوگوں کے مابین، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے کر دے گا. اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ دور جاہلیت میں قریش ایک طاقتور قوم تھے دوسری قوموں کے مقابلے میں، تو وہ جب کسی کے ساتھ کسی معاہدے میں فائدہ دیکھتے تو کر لیتے، پھر وہ دیکھتے کہ کوئی اور گروہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے تو ان سے توڑ کے ان سے جا بناتے، اور اس طرح معاہدوں کی پابندی نہیں ہوتی تھی جس سے طرح طرح کے فساد ہوتے تھے، تو اس سے روکا جا رہا ہے، مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرنا کہ معاہدہ کر کے پھر اس کو توڑو، یا تو عہد کرو نہیں، اگر کرو تو پھر اس کو نبھاؤ۔ اور قریش نے بھی تو صلح حدیبیہ کے ساتھ یہی کیا تھا نا، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور پھر کتنے عرصے بعد توڑ دیا تھا، 2 سال کے اندر توڑ بھی دیا۔ اصل میں ہر معاہدہ جو ہے نا، معاہدہ کرنے والے کے اخلاق اور ایمان کی آزمائش ہے۔ انسان جب کسی سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک امتحان میں ہوتا ہے، یہ پورا کرے گا یا نہیں۔ امتحان کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے ایمان کا، اس کے اخلاق کا۔ جو با اخلاق ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ کیا کرے گا؟ اسے وفا کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے کہا تھا مجھے پورا کرنا ہے۔ اور جس کے اندر کوئی ایمان نہیں وہ وعدے کا بھی پاس نہیں کرے گا۔ تو یہ افراد کے مابین بھی وعدوں کی بات ہو رہی ہے اور اقوام کے درمیان بھی، کیونکہ افراد میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک سے بات کر لی، جب دیکھا کہ یہاں سودا کرنے کے بجائے وہاں کرنا زیادہ فائدہ مند ہے تو عین بیچ میں ادھر سے توڑ دیا۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب سے لوگ گھر لیتے ہیں تو عموماً ایڈوانس پے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایڈوانس جو ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے۔ 1 سال کے لیے مکان دے دیا، 5 لاکھ اکٹھے مل گئے آپ کو، کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ گھر 3 سال کے لیے دیا جا رہا ہے، پہلا سال یکمشت پیسے دیے جائیں گے، پھر ہر مہینے مہینے کرایہ دیا جائے گا۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سال کا پیسہ لے لیا، اتنے میں کوئی اور کرایہ دار ڈھونڈ لیا، پہلے کرایہ دار کو مہینہ، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے نا اگر آپ کو گھر خالی کرانا ہے تو آپ 2 مہینے کا نوٹس دے دیں، یا مہینے کا، 2 مہینے پہلے ہی نوٹس دے دیا۔ ادھر سے کرایہ دار تیار ہے، یہ جو 5 لاکھ لیا اس سے کوئی اور بزنس شروع کر لیا، اس کو نکال باہر کیا، ایک اور کو پھر سال کے لیے دے دیا، پھر ایڈوانس لے لیا، اس سے کوئی اور کام شروع کر لیا، اور یہ محض اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی وجہ نہیں، صرف دنیا کی خاطر دوسرے شخص کو اذیت میں ڈال کے یا دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، تو جب کہیں اور فائدہ دیکھا فوراً معاہدہ توڑ دیا بغیر کسی وجہ، بہانہ کوئی بھی کر دیا۔ یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں۔ یا یہ کہ اور بھی لین دین کے جتنے بھی معاہدے ہیں، مثلاً اولاد کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، یا بیوی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، یا کسی اور انسان کو کچھ دینے کا کیا، یا یہ کہ جیسے تنخواہ پہ کسی کو رکھا، کہا کہ ہم اتنا تم کو دیں گے، یا یہ کہ اتنے گھنٹے کی یہ ویجز ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جب دینے کا معاملہ آیا تو اس میں کوئی بہانہ کر دیا، یعنی کئی قسم کے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص نے ایفا کیوں نہیں کیا، ایفا کیوں نہیں کیا، اور معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اصل سبب کیا تھا۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ بنا دے تم سب کو ایک ہی امت، یعنی ایک دین سب کا کر دے، سب اسلام پر ہوتے، سب مسلمان ہوتے۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی ایمان اور ہدایت کی رہنمائی جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ کیوں پوچھے جاؤ گے؟ اعمال کا حساب کیوں ہوگا؟ اول تو یقینی کسی کو نہیں کہ ضرور پوچھے جائیں گے، ہاں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو نمبر ایک لاجواب کیا جائے، کیونکہ لوگوں نے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں نا غلط کام کرنے کے، تو وہاں ان سے پوچھا جائے گا اور وہاں وہ جھوٹے بہانے نہیں ڈال سکیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب کی جھوٹی تعویلیں سامنے آ جائیں، پھر سزا اور جزا کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تو اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت کر دیتا، یہ سب کو جبرن ہدایت پہ قائم کر دیتا، جیسے سورۃ یونس 99 میں آتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور سورۃ ہود میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں 118 اینڈ 119 میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلن، فریب دہی کا ذریعہ، دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، یعنی قسمیں کھا کے دھوکہ نہ دو لوگوں کو، ورنہ کیا ہوگا، فتزل قدم بعد ثبوتها، ورنہ پھسل جائے گا قدم اس کے ثابت یعنی جم جانے کے بعد، بعد ثبوتها۔ نظر رکھیں ٹیکسٹ پر، کیونکہ جب لفظی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے نا ایک طرح سے، تو آپ اگر ٹیکسٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی بات۔ ہاں اگر کوئی جنرل بات ہو رہی ہے تو پھر آپ نیچے سے چھوڑ کے اوپر دیکھ لیا کریں۔ اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دہی کا ذریعہ آپس میں، ورنہ کیا ہوگا، قدم پھسل جائے گا اس کے پکا ہونے کے بعد۔ کس کا قدم؟ جس کو دھوکہ دیا گیا، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ وتذوق السوء، اور تم چکھ لو گے برا نتیجہ، بما صددتم عن سبیل اللہ، بوجہ اس کے جو روکا تم نے اللہ کے راستے سے، ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے ہے عذاب بہت بڑا، یعنی آخرت کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ اب یہ آیت جو ہے نا، یہ پچھلی آیت کی تاکید ہے کہ مثلا اگر تمہارا معاہدہ یا کانٹریکٹ کسی نان مسلم کے ساتھ اور وہ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، یا ایون اس نے اسلام قبول بھی کر لیا، بعض عورتیں جیسے شادی کے لیے اسلام لے آتی ہیں، شوہر ان سے کئی وعدے کرتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں یہ لے دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کہتا بس میری ایک شرط ہے تو مسلمان ہو جائے، کہتا ہاں میں مسلمان ہو جاتا، اب شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد کیا کیا، جو کہا تھا وہ پورا نہیں کیا، جو جھوٹی قسمیں کھائی تھی وہ توڑ دی، اب کیا ہوگا، اب مسلمان ہونے والے کا قدم یا اسلام کی طرف راغب ہونے والے کا قدم پھسل جائے گا، ڈگمگا جائے گا، کس سے؟ مسلمان کے برے سلوک سے، وعدہ خلافی سے، فریب کاری سے۔ اور جو ایسا کرے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، اس کا نتیجہ آخرت میں تو جو ہوگا، وَتَذُوقُ السُّوءَ، دنیا میں بھی وبال سامنے آئے گا، دنیا میں بھی تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ بما صددتم عن سبیل اللہ، کیونکہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کہاں؟ آخرت میں، یعنی دنیا میں تذوق السوء اور آخرت میں عذاب عظیم۔ یہ جو تذلہ کا لفظ ہے نا، زے لام لام سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کہاں؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، سورۃ البقرہ میں آتا نا آیت نمبر 209، اور اسی طرح آل عمران، اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، وہ جو دو گروہ ڈگمگائے تھے جنگ احد پہ جاتے ہوئے۔ کیونکہ معاہدوں کی ضرورت انسان کو صرف مسلمانوں کے درمیان یا رشتہ داروں کے درمیان ہی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے معاہدے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتے یا نیو مسلمز کے ساتھ بھی ہوتے، اور خاص طور پر ایسی سوسائٹی جہاں مسلمان اور نان مسلم مل کر رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کا صبح شام کسی نہ کسی عہد معاہدے سے کوئی واسطہ نہ پڑے، یعنی کہیں اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں، کہیں کسی کو کام پہ لگا رہے ہیں، یا کسی کے یہاں کام کرنے جا رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ شراکت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، یا شادی بیاہ کے مسئلے ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور اس سے ایک امپریشن بلڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ یا تو وہ اپنے عمل سے اسلام کی طرف لانے والے ہیں یا پھر اپنے عمل سے اسلام کے خلاف لوگوں کو کرنے والے. دیکھیے کہ انڈونیشیا میں، ملیشیا میں اسلام کیسے پھیلا تھا؟ صرف مسلمانوں کے اچھے سلوک اور اخلاق اور رویے سے، تجارت کے ذریعے. تجارت جتنی فیئر ہوگی، سچائی پر مبنی ہوگی، عہد معاہدے پورے ہوں گے، کمٹمنٹ نبھائی جائے گی، اتنی فلرش کرے گی. تو وہ صرف تجارت نہیں پھیلی تھی، ساتھ اسلام پھیلا تھا. یعنی اسلام کی دعوت صرف زبانی تبلیغ اور تقریر سے نہیں بلکہ عمل سے ہوگی. اچھا، یہ بات کا اتنا سچا ہے اور یہ کام کا اتنا پکا ہے. یعنی ہم کہیں بھی، کسی بھی ورک پلیس پر ہوں، کہیں بھی معاملہ کر رہے ہوں، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر وہ معاہدہ پورا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تذوق السوء، دنیا میں برا نتیجہ دیکھو گے. اور آج مسلمانوں کے ساتھ جب کام نہیں ملتا یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کمٹمنٹ نہیں نبھانی، لہٰذا ان کو کام نہ دو. مسلمان مسلمانوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور پھر یہ دیکھیے کہ صرف کاروبار کا نقصان نہیں بلکہ بما صدت تم عن سبیل اللہ ہو گیا، اور اس کا وبال تمہیں یہاں بھی نظر آ جائے گا.
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑے پیسوں کے عوض، یا نہ تم لو اللہ کے عہد کے معاوضے میں تھوڑے پیسے. اور اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی عہد جس پر اللہ کا نام لیا جائے یا اس پر اللہ کو گواہ بنایا جائے. انما عند اللہ ہوا خیر لکم، تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ کبھی بھی اللہ کے نام پہ کیا ہوا عہد اس لیے نہ توڑو کہ اس کے توڑنے میں تمہیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ ثواب، اچھا بدلہ. کس چیز کا؟ عہد پر قائم رہنے کا، مشکل حالات میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا. ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اور اللہ کے پاس صرف آخرت کا بدلہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہتر بدلہ لیٹر آن مل سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص حق پر قائم ہو اور وقتی طور پر اس پر کوئی مشکل آ رہی ہو تو وہ گھبرا کر غلط طریقے اختیار کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اسے دنیا کا نقصان ہوگا. نہیں، وہ حق پر جمع رہے، اگر وقتی طور پر کچھ کمی ہو بھی گئی تو بھی اللہ تعالی محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ کسی اور شکل میں دکھا دے گا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایک چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایک چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ سچائی پر قائم ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ جھوٹ بولیں تو آپ کو بہت کچھ مل بھی جائے. تو ایسے میں سب کیا مشورہ دیتے ہیں، پھر کیا کرو؟ تھوڑا سا ہی جھوٹ بولنے کی بات ہے، جھوٹ بول دو، جھوٹی گواہی دے دو، پریٹینڈ کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر تو انسان کو شاید کچھ مل جائے، لیکن انسان یہ سوچے کہ جھوٹ کی بنیاد پر یا بدعہدی کی بنیاد پر جو وقتی فائدہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ کتنے دن باقی رہے گا، اور اس مال میں کیا برکت ہو سکتی، یا اس فائدے کو انسان کتنے عرصے تک بطور فائدہ لے سکتا ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر سچائی پہ قائم رہے تو جو بدلہ اللہ کے پاس ہے، خواہ وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اور اس طرح کے بہت سے مواقع ہر شخص کی زندگی میں آتے رہتے ہیں تاکہ انسان کا امتحان لیا جا سکے کہ وہ کیا کرتا ہے.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
ما عندكم ينفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ینفد نون فیدال، نفدا، نفدن کہتے ہیں فنا ہونے کو. اور ہمارے پاس کیا ہے اس وقت؟ دنیا کی زندگی کا سامان، اور اگر اس سارے سامان کو آپ دیکھیں تو آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں، یعنی گن سکتے ہیں، اس کی کوانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا نہیں ہے کہ جو حساب اس کا نہ کیا جا سکے، گنا نہ جا سکے۔ ہر شخص کی پوزیشن میں جو کچھ بھی اس دنیا میں وہ محدود ہے، انلمیٹڈ نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یا پرانا ہو جاتا ہے، یا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، یا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ باقی رہے بھی تو انسان خود چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، سوچیں کیا کچھ، جو بھی ہے سوچیں، بے شک بولے نہیں لیکن غور کریں، جو کچھ بھی ہے، ہر شخص اپنے بارے میں خود سوچے، جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، میری ملکیت ہے، میرے پاس ہے، ینفدو، سب جانے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے، باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ دنیا اس طرح بنائی نہیں کہ باقی رہ سکے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، اور وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، اس کی رحمت کے خزانوں میں سے، باقن، باقی رہنے والا ہے۔ لہذا انسان اس پر بھروسہ نہ کرے جو اس کے اپنے ہاتھ میں، بلکہ اس پر نظر رکھے، اس کی توقع رکھے، اس کی حرص رکھے جو اللہ کے پاس ہے اور جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ اور باقن کا روٹ کیا؟ بے قاف یہ، اور یہ اصل میں باقی تھا، جیسے اردو میں لکھتے نا باقی، تو یہ جو ہے باقی، یعنی قاف کے نیچے دو زیر ہو اور یہ لکھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ باقی نہیں پڑھی جا سکتی، تو وہ یا ناقص کہلاتی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو باقن ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، الَّذِينَ صَبَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ کس موقع پر صبر کیا؟ جب ان کے ہاتھ سے دنیا کا مال چلا گیا۔ اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، بہترین شکل میں، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے۔ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اجر، ان کی محنت کا پھل، ان کی کوششوں کا صلہ بہترین شکل میں دیا جاتا رہے گا۔ اور کس کو کتنا؟ جس کا جتنا صبر، جس کی جتنی کوشش، اس کے مطابق۔ کبھی انسان کو صبر کرنا پڑے تو عموماً کیا کہتا ہے کہ مجھے کو کیوں صبر کرنا پڑ رہا ہے، یا مجھ پر ہی کیوں یہ ساری مشکلات، یہ میری زندگی اتنی مشکل میں کیوں۔ لیکن جب اجر صبر کرنے والوں کو ملے گا تو باقی کیا چاہیں گے؟ کہ ہمیں بھی یہ سب ملتا، خواہ دنیا میں ہماری جلدیں کینچی سے کاٹ دی جاتی، سخت تکلیفیں اٹھا کے ہم آتے، لیکن انسان کی برداشت بہت تھوڑی ہے نا، اس لیے تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم حال دہائی کر دیتے ہیں اور سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو تکلیف کے موقع پر بھی احسن رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے حال سے بھی اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ زبان سے شکوہ کرتے ہیں اور کچھ حال سے شکوہ کرتے ہیں۔ حال سے شکوہ کیا ہوتا ہے؟ حال، حلیہ یا شکل، یا چہرے کے تاثرات ایسے بنائے رکھتے ہیں کہ جس سے ناشکرہ پن ٹپکتا ہے، ہر وقت ایک غمگین صورت، ہر وقت ایک رونی صورت بنائے رکھنا۔ مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ مطمئن ہوتا ہے۔ اگر دکھ اور تکلیف کی کوئی کیفیت آئے بھی تو وہ وقتی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑا نقصان ہے، جب انسان ہر وقت رونا دھونا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے قریب ترین لوگ بھی اس سے بیزار پڑنے لگتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے دل میں جو بھی غم تھا، بیٹوں سے انہیں جو بھی تکلیف پہنچی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور خوبصورتی سے کروں گا۔ اس لیے بیٹوں کو کچھ نہیں کہا، اور اپنا غم اور اپنا شکوہ اللہ ہی کے سامنے رکھتے۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کیونکہ جب انسان بندوں سے بہت زیادہ اس کا ذکر کرنے لگتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے، بندے دور بھاگنے لگتے ہیں، ایسے شخص کے پاس کوئی زیادہ نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، یہ وہی پھر داستانیں چھیڑ کے بیٹھ جائے گا اور ہمیں بور کرے گا اور بیزار کرے گا۔ تو احسن عمل کیا ہے؟ کہ انسان صبر کے ساتھ کام لے۔ اور صبر کا رویہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی ہے، جب اس پر اجر ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب دنیا میں کسی چیز پر آپ کو اجر ملتا ہے تو آپ خاموشی سے کام کرتے چلے جاتے ہیں، مثلا کوئی جاب ایسی ہے جس میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کاروبار ایسا ہے، تو آپ خوشی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ تکلیف بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو لوگ ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں، بعض اوقات وہ گھنٹوں چلاتے ہیں، دنوں چلاتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کی روزی ہوتی ہے، تو وہ کوئی اظہار نہیں کرتے کہ ہم بہت مصیبت میں خوشی سے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی نیکی کے کام میں دو دن ڈرائیونگ کرنی پڑے، کسی کو لانا لے جانا پڑے، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھول جاتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے پاس کتنا ہے۔ ہماری وجہ سے اگر کسی اور کو نیکی کا کوئی موقع مل گیا تو وہ سارا اجر بھی ہمیں ملے گا اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو کسی کو راہ دکھائے، جو کسی کے لیے سبب اور ذریعہ بنے، وہ بھی اتنا اجر کماتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں وہ اجر ملتا نظر نہیں آتا، تو اس لیے ہم فوراً ری ایکشن شو کر دیتے ہیں۔ تو صبر کی اصلیت کیا ہے؟ کہ انسان اس طرح کسی صدمے کو برداشت کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کا بہت شکوہ اور رونا دھونا اور اظہار نہ کرے۔ جب دل بھرے اللہ سے بات کر لے، جب دل میں غم آئے اللہ کو پکارے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن۔ احسن، احسن کا کیا معنی؟ بہترین، سب سے اچھا۔ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی وہ کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اس آیت کو مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا، کہ صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہر مشکل، ہر دکھ، ہر بیماری، ہر غم، ہر تکلیف جانے والی، دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے اوپر آزمائش ہے سب جانے والی، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ جو بھی کوئی شخص کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے وہ بہت جلد اس سے چلی جائے گی، لیکن اس پر جو اجر اور صلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق، یہ ہماری جزا جو ہم بندوں کو دے رہے ہیں، اسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، ایسا اجر کہ نہ روکا جائے گا کسی کو اس سے فائدہ اٹھانے اور نہ ہی وہ منقطع ہوگا، ختم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں اگر اچھے بھی دن ہوں تو بھی گزر جائیں گے، نعمتیں ہوں تو بھی گزر جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو، کہ اگر دنیا میں کوئی چیز ہاتھ سے جاتی ہے تو جانے دو۔ لیکن ہمارا عام طور پر رویہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے کوئی چیز ہمیں جھوٹ سے حاصل ہو، فریب سے، فراڈ سے، کسی کا حق مار کے، کسی بھی طریقے سے، بس دنیا کا نقصان نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں انسان دنیا کا فائدہ کر کے آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے، اور اگر انسان اس لیے دنیا کا نقصان کر لے کہ اس کے بدلے مجھے آخرت میں مل ہی جائے گا، تو بظاہر یہ شاید عقل مندی کا سودا نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں بے حد عقل مندی کا سودا ہے، کہ جو شخص آخرت کو پسند کر کے دنیا کے نقصان کی پرواہ نہ کرے۔ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ پتا ہو مجھے اور چیز مل جائے گی، اس کا رویہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اگر ایک چیز جا رہی ہے تو کہتا ہے کیا ہوا، جانے دو اور مل جائے گی، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے جانے کو اسے غم نہیں ہوتا کیونکہ اور آ جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس بہت رسک ہوتا ہے، کھانا پھینکتے جاتے ہیں، انہیں کوئی غم دکھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھوکے شخص کو آپ دیکھیں اور وہ یوں دیکھے کہ یہ پھینک رہا ہے، تو اس کی تو جان پہ بن جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ لیکن جس کو پتا ہے کل پھر اور آ جائے گا، اور مل جائے گا، بہت ہے میرے پاس، تو وہ پھینکتا چلا جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، بظاہر وہ نقصان کی بات۔ تو اسی طرح جس شخص کا دل آخرت میں اٹک جائے، اسے دنیا میں کسی بھی چیز کی محرومی آ جائے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مظلوم اور محروم اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ کہتے کیا فرق پڑتا ہے، آخرت ہے نا، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اگر آج کوئی ایک چیز یہاں نہیں ملی تو وہ کئی گنا زیادہ ہو کے وہاں ملے گی، بہترین شکل میں ملے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے پاس بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پہننے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور ایک کانفیڈنس جو تھا، اور ان کی شخصیت کے اندر ایک مضبوطی جو تھی، وہ کہیں نہیں جاتی تھی، وہ ہر حال میں پرسکون۔ یہ سکون صرف اس شخص کو مل سکتا ہے جس کا آخرت پر واقعی ایمان ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کا کچھ نہیں بھی ملا، سو وٹ، کیا فرق پڑتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیہ وسلم۔